ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 285، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 21/6/2002، موضوع بدعاتوں کو ایجاد کرنے والے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بعض چیزیں ایسی اٹل ہوتی ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کوئی بے وقوف اور نادان ہی ہو سکتا ہے۔ عقل مند آدمی ایسی اٹل چیزوں کا انکار نہیں کرتا جس میں دوسری بات کی گنجائش ہی نہ ہو۔ مثلاً سورج مشرق سے نکلتا، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں سورج مغرب سے نکلتا ہے تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ قیامت کے قریب سورج مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، اللہ اجازت نہ دے گا، پھر یہ مغرب سے ایک مرتبہ نکلے گا اور وہ نشانی ہوگی قیامت کی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، نیکیاں کرنے والا اگر سوچے گا کہ میں زیادہ نیکیاں کروں اس کو نیکیاں اس کے بعد فائدہ نہ دیں، رات چھا جائے اور اندھیرا نہ ہو، کوئی کہے رات تو ہے لیکن اندھیرا نہیں ہے چاندنی ہے، ایسا آدمی بے وقوف۔ کوئی کہے کہ بارش برس رہی ہے لیکن بادل نہیں ہے، یہ ایسی اٹل حقیقتیں ہیں کہ جن کا انکار کوئی بھی عقل مند شخص نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو پرلے درجے کا بے وقوف احمق ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اس کا انکار کرنے والا پرلے درجے کا احمق ہے جو یہ کہے کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر نہیں تین چیزوں پر ہے۔ ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اختلاف کے بعد سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، قیامت تک، قانون یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور اس دور کے رسول کی رسالت پر ایمان لانا۔ اس حقیقت کا اعلان قرآن کرتا ہے، نبی کی حدیث کرتی ہے، اور جن کلمات کو کوئی انسان پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے وہ بھی اسی حقیقت کا اعلان کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس کلمے میں اظہار ہے، اعلان ہے، اقرار ہے اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اور آپ کی رسالت، ان دونوں چیزوں کا اقرار اسلام کہلاتا ہے. کوئی آدمی اس کو پڑھ کر مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتا. اور آج بیوقوفوں کا دور دورہ ہے، نقلی چیز عام ہے، اصلی چیز چھپ گئی ہے. اب دیسی گھی کسی نے سنا ہے؟ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن کبھی چکھا نہیں ہوگا. اب گھی ڈالڈا چل رہا ہے، آئل چل رہا ہے، دیسی گھی بالکل غائب. اور عجیب قدرت ہے، ہمیں وہ ہضم بھی نہیں ہوتا. نقلی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اصلی چیز چھپ گئی ہے. اللہ کی توحید، اس کے مراکز بہت کم ہیں. خال خال لوگ ملتے ہیں جو اللہ کی توحید پر گفتگو کرتے تھے، لیکن شرک کے اڈے. نواز شریف گیا، علی حجویری کا دربار بنا گیا، اور بڑی امام کے دربار کا آرڈر دے گیا. ہم نے سمجھا یہ جرنیل آیا ہے، شاید اس کو کچھ سمجھ آئے اور یہ کام نہ کرے کہ مسلمانوں کے بیت المال کو، قبروں کو سجانے اور بنانے کے لیے. لیکن اس حکومت میں بھی وہی کام، بڑی امام کے مزار بنانے کے لیے ٹینڈر منظور ہو گئے ہیں. اب ایک بہت بڑا مزار بنے گا، شرک کا اڈا بن جائے گا. پہلے کیا کم تھا کہ وہاں سجدے نہ ہوتے تھے. توحید کے مراکز بہت کم، اور شرک کے اڈے ہر گلی میں، ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر. اسی طرح نبی کی سنت مفقود ہو رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بتلا دیا تھا کہ جو ہی معاشرے میں ایک بدعت آئے گی، اللہ ایک سنت اٹھا لے گا، اور یہ سنت قیامت تک پھر واپس نہیں آئے گی. لوگ اس بدعت کو ہی سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، لیکن سنت اٹھ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. اللہ کے نبی ہر خطبے سے پہلے یہ کلمات ضرور کہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کی بات ہے. اور وہ بہترین بات کا نچوڑ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، بناوٹی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، معبود حقیقی ہے، وہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. کائنات کی تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، وہی تقدیر لکھ چکا ہے، وہی قسمتیں بدلتا ہے، وہی بیماری اور شفا دیتا ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، اقتدار دینا اور چھیننا اسی کا کام ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے ان کاموں میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات کتاب اللہ میں موجود ہے، اور کتاب اللہ کے مضامین توحید پر مبنی ہے. کتاب اللہ کا کام لوگوں کی توحید کو سنوارنا ہے، مسائل پر گفتگو کرنا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے،
وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا طریقہ بہترین نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر الحدی حدی محمد، چال بہترین محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ بہترین محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طریقہ، سنت، چال، ڈھنگ، اسوہ حسنہ جس کا ہے اس کا نام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا وہ میری جماعت سے نکل گیا۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کو چھوڑا اس نے اپنا تعلق مجھ سے توڑ لیا، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ، اللہ کے نزدیک جن پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہے، اَبْغَضُ النَّاسِ، جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہے، سب سے زیادہ غصے میں ہے، الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک تین ہے۔ ایک ملحد، دوسرے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، توحید و رسالت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اور جو آدمی اس اسلام کے جاہلیت کا طریقہ تلاش کرتا ہے اللہ اس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اجنبی تھا اور ایک وقت آئے گا وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغرباء، اسلام اجنبی تھا، پہلے بھی کوئی نہ پہچانتا تھا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام ایسے ہی اجنبی بن جائے گا، فطوبا للغرباء، ان غرباء کے لیے خوشخبری۔ ترمذی کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ غرباء کون ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، غرباء وہ ہوں گے جو ان بدعات کو مٹا کر نبی کی سنت کا احیاء کریں گے، اصلاح کریں گے، اور نبی کی سنت کو جاری کر دیں گے اور بدعات کو مٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبا للغرباء، ایسے غرباء کے لیے خوشخبری ہے جو نبی کی سنت کو بڑھاتے ہیں، بدعات کو مٹاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وقت آئے گا، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عَرْقٌ وَلَا مَفْسَدٌ إِلَّا دَخَلَهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں سے ایسی قومیں نکلیں گی، تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، ان میں یہ بدعات اس طریقے سے چلتی پھرتی ہوں گی ان بدعات کا اتنا زیادہ زور و شور ہوگا کما یتجار القلب بصاحب ہی، جیسا کہ باونے کتے کا کاٹا ہوا جیسے اس کے جسم پہ اس باونے کتے کا زہر داخل ہو جاتا ہے، لا یبقی منہ عرق بلا مفسد الا دخل، کوئی چور جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا کہ وہ زہر اس آدمی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی قومیں میری امت میں پیدا ہوں گی کہ جن کے جوڑ جوڑ میں بدت ہوگی، کان کان میں بدت ہوگی، نماز ان کی بدتی، روزہ ان کا بدتی، نکاح کا طریقہ بدتی، طلاق کا طریقہ بدتی، اسلام کا طریقہ بدتی، ہر کام میں بدت پہلے ہوگی اور سنت غائب ہوگی۔ اپنے ماحول میں نگاہ دوڑائیں، ارد گرد دیکھیں کہ نبی کی یہ حدیث کس طریقے سے فٹ ہو رہی ہے۔ اذان دیں گے، بلال اذان دیتے تھے، ابو محذورہ اذان دیتے تھے، اذان کی ابتدا اللہ کی کبریائی سے ہوتی تھی، اللہ اکبر کے الفاظ سے ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی تھی، لیکن اذان ہوگی پہلے 5 فٹ کا لمبا درود نبی پر بھیجا جائے گا، پھر اذان شروع ہوگی۔ پہلے یہ کہا جائے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پہلے یہ کہا جائے گا اغسنی یا رسول اللہ، پہلے یہ کہا جائے گا ادرکنی یا رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد اذان اسلام کی شروع ہوگی۔ پہلے بدعت رکھ دی اور اذان کا اختتام اس میں بھی بدعت رکھ دی۔ نماز کا طریقہ محمدی نہ ہوگا، نکاح کا طریقہ محمدی نہ ہوگا، طلاق کا طریقہ محمدی نہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تعلق اتنا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے نبی کا نام لینے کے لیے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور باقی کام ہمارا امام، ہمارا مولوی، ہمارا پیر، ہمارا بزرگ، ہمارا قبیلہ، ہمارے رسم و رواج، باقی اسلام کو چھٹی۔ نبی کہاں تک محدود ہوگا؟ نام آئے گا، نبی کا نام آئے گا، اپنے وہ انگوٹھے کہ جس کے ساتھ یہ استنجا کرتا ہے اس کو چوم لے گا، ہونٹوں پر لگا لے گا، کہے گا کیا کہ نبی کا نام لیتا ہوں میرے انگوٹھے میں نبی کا نور آ جاتا۔ مسجدیں دیکھ لیں، قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار۔ مسجدوں میں تقریریں مولویوں کی، جلسے، اور پھر اس میں نعرے، ایسے شرکیہ نعرے کہ اللہ کا نام تبرک کے لیے، اور یا علی، یا رسول اللہ، یا غوث پاک، اور یا فلا، اور یا فلا، سب کے نام لے کر ان مسجدوں کو پلید کر دیں گے، ان میں بدعات اتنی جاری کریں گے، نہ مسجدیں محفوظ، نہ مدارس محفوظ، نہ اذان محفوظ، نہ نماز محفوظ، نہ نکاح کا طریقہ، نہ طلاق کا طریقہ۔ جنازہ پڑھیں گے جیسے جھٹکا کیا جاتا ہے جانور کا، ایک منٹ میں 4 تکبیریں اور وہ پڑھا جنازہ۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، ایک صحابی پیچھے پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، وارحمہ، اللہ اس پر رحم کر، واعفہ واعف عنہ، اللہ اس کو بچا لے، اس کے گناہوں کو مٹا دے، واکرم نزلہ، اللہ اپنی مہمانی اس کے لیے بچھا دے، ووسع مدخلہ، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اتنی وسیع قبر ہو جائے کہ حد نگاہ جدھر اس کی نگاہ اٹھتی چلی جائے اس کی قبر کی دیواریں اتنی بھی پھیلتی چلی جائے، وغسلہ بالماء وسل کلچے ول برف، اللہ پانی سے اس کی غلطیوں کو مٹا دے، اللہ برف سے اس کی غلطیوں کو مٹا دے، اللہ اولوں سے اس کی غلطیوں کو مٹا دے. ملکتے ہی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدرس، اے اللہ اس کی غلطیوں کو ایسے نکال، ایسے صاف کر جیسے کپڑے کو صابن سے صاف کر دیا جاتا. اس صحابی نے نبی کی یہ دعا سنی، دعا سننے کے بعد تمنا کی، اے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، نبی مجھ پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے اور اللہ نبی کی دعائیں قبول کر کے مجھ کو بخش دیتا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا بھائی، اور حقیقت بھی ہے، آخری موقع ہوتا ہے، الوداعی موقع، اس کے لیے سامنے وہ موجود ہے، اس کا جسم موجود ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، آخری موقع ہے، جتنی زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں کریں. لیکن مولوی نے جھٹکا ایسا نمازِ جنازہ کو بنایا، پتا ہی نہیں لگتا کب جنازہ ہو گیا. اس لیے مسئلہ بھی کیا بتایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے پھر وضو کے لیے ٹائم نہ ہو تو تیمم کر لو، کیوں؟ پتا ہے کہ مولوی نے ٹائم دینا کہا. اور جب نکاح کا موقع آ جائے پھر نکاح میں مولوی کو دیکھو پڑھ چھ کلمے، اس کے باپ نے بھی کبھی چھ نہیں پڑھے، نکاح کے موقع پر اس کو کہا پڑھ، مولوی پڑھ رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے پڑھ رہا، یہ چھ کلمے کہاں سے آئے، کس نے ایجاد کیے؟ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، جیسے باغلے کتے کے کاٹے ہوئے شخص کے جوڑ جوڑ میں زہر داخل ہو جاتا ہے، ان کے ہر عمل میں سے ایسی بدعات داخل ہو جائیں گی جس کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں. کلمہ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا، اے ابو بکر جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا اس نے نہ مانا، جو اس کلمے پر عمل کرے گا اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے جنت ہے. کلمہ ایک ہم نے چھ بنائی پڑھی. اب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب یہ کلمے پڑھنے کیسے ہیں، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اس کو پڑھاؤ جو مسلمان نہیں، جس کا نکاح پڑھا رہے ہو اگر وہ مسلمان نہیں اس کو ایک کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان کرواؤ پھر اس کا نکاح پڑھنا، اور اگر ہے ہی وہ مسلمان، وہ ہے ہی ایسا ہی مسلمان، ایسا کاٹھا مسلمان، نہ اس کو دین کا پتہ، نہ نکاح کے طریقے کا پتہ، بس اندھی بھینس آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی مولوی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اور مولوی جیسے سکھ اپنی زبان میں جو کچھ کہتے ہیں، ہندو اپنی زبان میں جو منتر شنتر پڑھتے ہیں کچھ کسی کو پتا نہیں لگتا، اب مولوی وہی منہ میں بھبرا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، نکاح پڑھانے کے بعد دے 500 روپے، 500 روپے ایک گھنٹہ نہیں لگا، آدھا نہیں لگا، 10 منٹ 15 منٹ، میرا سوٹ علیحدہ، مٹھائی کا ڈبہ علیحدہ، 500 روپے میرے کھڑے. سچ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایسی قومیں میرے قیامت کے قریب پیدا ہوں گی کہ جن کے ہر عمل میں بدعت داخل ہوگی. نماز شروع کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، کانوں کی لو کو اپنے انگوٹھے لگاؤ اور کہو 2 رکعت نماز فرض، فرض اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور میں راولپنڈی کا رہنے والا، ملک میرا پاکستان، پوسٹ باکس میرا نمبر اتنا اتنا، اور پیچھے اس امام کے پورا ایڈریس فرشتوں کو یاد کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں تاکہ کوئی اللہ کی طرف سے جواب آئے تو ہمارے داخانے میں پہنچ جائے. اب جس امام کے پیچھے کہا جاتا ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے پھر اب دوبارہ نیت کرے گا؟ جب نیا امام آئے گا کیا دوبارہ نیت کرے گا اور کہے گا اب اس امام کے پیچھے نہیں، اب اس امام کے پیچھے؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، کوئی مر جائے چنے لے کر آؤ، اب نیا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، اب بادام لے کر آؤ، بادام پر کلمہ پڑھنا ہے، بادام پر سورت اخلاص پڑھنی ہے، مولوی کو پتا ہے چنے کی کوئی ویلیو نہیں، بادام کھاؤں گا مغز میرا دماغ تو تازہ ہوگا، اس لیے نئی منت پھیر دی کہ چلو اب چنے چھوڑ دو اب بادام لے کر آؤں گا۔ جنازہ اٹھا لیا، کلمہ شہادت، آگے سے پیچھے سے نعرے بلند ہو رہے، کلمہ شہادت کہاں سے آیا یہ کلمہ شہادت؟ ارے بدبخت جس کو تو نے اٹھایا، اگر اس نے کلمہ شہادت اپنی زندگی میں نہیں پڑھا تو 100 مرتبہ بھی پڑھے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ کلمہ والا تھا اب تو اس کے پیچھے لائن لگا کر کھڑا ہو جا، سارے اپنے بچوں کو کھڑا کر دے، وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا اس کو ملنا تھا مل گیا، اب تیرا کلمہ وہاں تک نہیں جائے گا۔ گانے والے ساتھ رکھ لیے، جنازے کے ساتھ گانے والے جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ پتا نہیں، اور نبی کے زمانے میں ان چیزوں کا کسی کو پتا نہیں تھا، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، نہ طلحہ کو، نہ زبیر کو، نہ سعید کو، نہ صاحب کو، نہ بلال کو، کسی صحابی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ جنازے کے ساتھ ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں کھانے کے تھال جنازے کے ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب ہم قبرستان میں اس کو دفن کریں گے پھر تقسیم کریں گے۔ اور پھر مولوی استاد کرتا ہے قرآن مجید لے کر، اس کے قرآن مجید کے نیچے یا درمیان میں پیسے رکھ کر لوگ پھر مولوی کی جیب بھرتے ہیں، یہ اسقاط ہو رہا ہے کس چیز کا؟ مولوی کہتا ہے قرآن میں پیسے رکھ کر مجھے دو، میں قرآن پڑھوں گا تمہارے مردے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ بتاؤ عیسائیوں میں ہم نے کوئی فرق رہ گیا؟ عیسائی 6 دن بدکاری کرے، چوری کرے، ڈکیتی ڈالے، جو گناہ کرتا ہے کرے، 7ویں دن اتوار کے دن اپنے پادری کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں نے یہ غلطیاں کی، پادری کہہ دے گا جا ساری معاف ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، عیسائیوں کی سارے گناہ لے کر سولی پر چڑھ گئے، اس لیے عیسائی جتنے بھی گناہ کرے پر پادری کے پاس آ کر اقرار اور اعتراف کر لے ان کا کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا۔ عیسائیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، مولوی نے دیکھا عیسائی تو نمبر لے گئے، پادری کی جیب تو بھر گئی، اس نے اسقاط کا ہیلا ہیلا یہ شروع کر دیا کہ چلو اس کے گناہ میں معاف کروں گا، جیسے اس کے باپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایجنسی دے رکھی ہے کہ جس کے بارے میں تو ریکمینڈ کر دے گا میں بس اپنے فرشتوں کو بھی کہہ دوں گا، اس سے سوال و جواب ہی نہیں پوچھنا۔ لوگوں کو طریقہ کیا بتلایا؟ 11ویں والے پیر کی 11ویں دینا، جب قبر میں تمہارا مردہ دفن ہوگا فرشتے آ کر پوچھیں گے مرتوں کا، من نبیوں کا، ماں بلوں کا۔ عبد القادر جیلانی وہ بڑا سا برج کندھے پر لے کر جو ملنگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ آ کر فرشتے کو کہیں گے ہٹو، یہ میرے نام کی 11ویں دیا کرتا تھا، اس سے کیا پوچھتے ہو؟ وہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ ایسی بدعات دین میں داخل کی، ایسی بدعات دین میں داخل کی کہ دین پلیوٹ کر دیا، ایسا پلیوٹ کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی اسلام نامی چیز باقی نہیں۔ میرے بھائیوں سن لو، کم از کم جو لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قیامت کے دن رب کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ نہ ہمیں توحید کا پتہ لگا نہ ہمیں رسالت کا پتہ لگا۔ کانوں کے پردے کھول لو، دل کے دریچے بار کر لو، ذہن نشین کر لو کہ اسلام نام ہے اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا، اللہ کی توحید کا، نبی کی رسالت کا۔ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے علاوہ تیسری کوئی چیز اسلام نہیں۔ اور اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اسلام جتنا آج کے دور کا لیٹسٹ ہوگا اتنا ہی گندا ہوگا۔ کیوں؟ کہیں مرزا غلام احمد کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے داخل کر لو، اور کہیں یوسف کذاب آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے داخل کر لو، کہیں چھوٹی گیارہویں آ جاتی ہے کہیں بڑی گیارہویں آ جاتی، کہیں امام جعفر صادق کے کونے آ جاتے ہیں کہیں شبرات کا حلوہ، جتنا لیٹسٹ گاڑی لیٹسٹ ہو اچھی ہے، جوں جوں دنیا میں ترقی ہوگی آرام دہ زیادہ ہوگی، لیکن اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی بہترین ہوگا. ابو بکر کے دور میں اسلام تھا کیسا بہترین، ادھر بندے نے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوا، نبی سے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو، کہا اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میں توحید کی دعوت دینے والا اور وہ شرک کی طرف بلانے والے، کہا لڑنے کا کوئی فائدہ ہے تو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان کی طرف سے لڑے گا شرک کی حمایت میں لڑے گا اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کرے گا. کہا یہ جنت صرف چودھریوں کے لیے ہے، یہ جنت صرف بڑوں کے لیے ہی ہے یا عام آدمی بھی جنت میں جا سکتا؟ ہمارے متولی، مساجد کے متولی، مدارس کے محتمل اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھتے ہیں یا خدا سے تھوڑا سا نیچے، بس جہاں ہم ہیں ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی پر نہیں مار سکتا. اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا اور غریب آدمی بھی غریب کو دھتکار دیا جاتا پیچھے، اگر کلرک افسر کی کرسی پر بیٹھ جائے افسر کے ذہن میں فرعونیت گھسی ہوئی ہے، آتے ہی دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دے گا بدبخت، میری کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت کیسے؟ عام لوگوں کو ایسا حقیر سمجھتے ہیں جیسے کتے ہوں، پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی غریب مانگنے کے لیے آ جائے ایسا بھتکارتے ہیں. اور اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم از کم اچھی بات کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، پھر کبھی آ جائے. اللہ کے نبی اس میں کون داخل ہوگا؟ مجھ جیسا غریب بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھ جیسا غریب بھی. کہا نہ طریقہ کون سا ہے داخل ہونے کا؟ کہا کلمہ پڑھ پہلے. کہا پہلے لڑوں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں پہلے کلمہ پڑھ، اس نام میں اپنا نام درج کروا، اپنا نام رجسٹر کروانے کے بعد پھر عمل کر. اس نے کلمہ پڑھا اور جا کر جنگ میں شریک ہو گیا، پہلے ہی ریلے میں صاف شہید ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، نو مسلم جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا وہ تو شہید ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے سرحانے جنت کی 72 حوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. کیسا سیدھا اسلام کہ ابھی لائن پر چڑھا نہیں، ایک لائن پر سوار ہوا ہے اور سیدھا جنت میں پہنچا، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے. وہ اسلام کیسا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نمازی اپنا یہ عقیدہ بنا لے کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد وہ پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہی وہ مرے گا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ کیسا اسلام کہ اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور تھرو جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد اب بیٹھ مولوی کے آگے، اب بیٹھ پیر کے آگے، اب بیٹھ کر اپنے پیر کی یہ نقشبندی سلسلے میں، سہروردی میں، قادری میں، رضوی میں، پتہ نہیں کتنے سلسلے، یہاں سے جان چھوٹے گی. اب چل کون سا مدرسہ چاہیے، دارالعلوم دیوبند یا بریلی، ان دونوں میں سے سلیکٹ کر لی. طریقت تو نے پہلے لے لی کہ یہ نقشبندیت ہے، یہ قادریت ہے، یہ سہروردیت ہے، اب تجھے ان دونوں میں سے سلیکٹ کرنا پڑے گا، دیوبندی بنے گا یا بریلی. اب یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد آگے چل، تیرے چار امام، اب چاروں میں سے سلیکٹ کر کس کو کرے گا؟ دیکھ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ چار ہیں،
ان چاروں خصموں میں سے ایک خصم کر. عورت کا نکاح کرتے ہو, نکاح نامے میں کتنے مردوں کا نام درج کرتے ہو کہ اس عورت کا ہم نے فلاں 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 سے نکاح کیا. یا ایک ہوتا ہے جب تمہیں اللہ کے ساتھ عبودیت کا اقرار کیا, رب کی الوہیت کو تمہیں مانا, اللہ تعالی کے ساتھ تیرا پیکٹ ہو گیا, تمہیں تجارت کر لی, تیرا نام اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گیا, اب تو ربانیین میں شامل ہو گیا, حزب اللہ میں شامل ہو گیا, اب اللہ کے علاوہ تیرے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہ. ہاں کس کے ساتھ ہو؟ جس کے بارے میں اللہ کہے, جس کے بارے میں جس کے ساتھ تیرا پیکٹ ہوا, تیرا معاہدہ ہوا, اس کے اگر وہ کسی کے بارے میں کہے کہ ہاں اس کی بھی بات مان, پھر تو اس کی بات مان. اللہ نے کس کے بارے میں کہا؟ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ دیکھ, اگر تو میری جنت لینا چاہتا ہے, میں نے اپنا نمائندہ رسول بنا کر تیری ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, اب اس کی اتباع کر. یہ دو ہستیاں ہو گئی, اصل میں ایک وہ اللہ کی ہستی ہے, اللہ کی ذات ہے, بندہ ربانیین میں شامل ہوتا ہے, حزب اللہ میں شامل ہوتا ہے, اللہ کے کہنے پر محمد رسول اللہ کی بات مانتا. اگر اللہ محمد بن عبداللہ کو رسول نہ بناتا, کسی اور کو رسول بنا دیتا, محمد بن عبداللہ کی اتباع نہ کی جاتی. چونکہ اللہ نے محمد بن عبداللہ کو ہی رسول بنایا, اس لیے ہمارے لیے اتباع صرف محمد بن عبداللہ کی ہوگی, کسی تیسرے کی نہیں ہوگی. یہ آسان سا مذہب ہمیں سمجھ نہیں آتا. آج بھی کتنے لوگ نئے ہیں جن کو ابھی تک دین کی کوئی سمجھ نہیں, کلمہ پڑھ لیا یہ پتہ نہیں کلمے میں ہے کیا, کلمے میں کس بزرگ کا نام آیا, کس امام کا نام آیا, کس پیر کا نام آیا, کس مولوی کا نام آیا. کلمے میں دو ہستیاں ہیں, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کی ہستی ہے محمد رسول اللہ, اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نجات چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, خوشنودی چاہتے ہو, ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اور اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مقام والدین نماز کے بعد دستیاب ہے, جس کا دل چاہے وہ تبلیغی فنڈ دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کرے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جامع مسجد, جامع جماعت محمدی مسجد اہل حدیث, ان کے کنویں کا پانی خشک ہو گیا ہے, نمازیوں کے لیے پریشانی ہے, کنویں کی کھدائی کا خرچہ تقریباً 10,000 روپے ہے. ساتھیوں سے اپیل ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا. صحیح ہے, چونکہ اللہ کو پتا تھا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, اس لیے اللہ تعالی نے نبی کے بیٹے کو زندہ رکھا ہی نہیں. اگر یہ زندہ رہتے تو نبی بنتے, چونکہ نبی بننا ہی نہیں تھا اس لیے ان کی موت ضروری تھی, یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا. قادانی یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی زرد چادروں میں ہوں گے, یعنی بیمار ہوں گے. یہ ہمارے مرزا صاحب بھی بیمار تھے, اس لیے یہ حدیث ان پر فٹ آتی. اب جو بھی بیمار ہوگا وہ کہے یہ حدیث مجھ پر فٹ آتی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہوں گے. عجب عجیب منطق ہے, بے وقوفی ہے.
جو نادی علیہ السلام کی حدیث ہیں وہ ان پر, عیسیٰ علیہ السلام کی ان پر, مرزا تو کافر تھا, اس کا نبوت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک احمد ہوگا, تو یہ آیت مرزا صاحب کے بارے میں ہے. مرزا صاحب کا نام غلام احمد تھا. ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک مناظرہ مرزا غلام احمد سے ہوا, تو ثناء اللہ امرتسری نے پوچھا کہ رحمہ اللہ کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اپنی نبوت کی؟ کہا قرآن میں آیا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, میں وہی احمد ہوں. ثناء اللہ صاحب کہنے لگے تو تم غلام احمد ہے, احمد تو نہیں. کہنے لگا ہاں میں اصل میں غلام احمد تھا, میں غلامی کرتے 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 احمد کے درجے پر پہنچ گیا. کہا ثناء اللہ صاحب کہنے لگے اچھا پھر یہ قانون صحیح ہے؟ کہا ہاں صحیح ہے, غلامی کرتے کرتے بندہ احمد پہنچ جاتا ہے. کہا ہاں پہنچ جاتا ہے. ثناء اللہ صاحب کہنے لگے میں ہوں ثناء اللہ, میں اللہ کی ثناء کرتے 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 اللہ بن گیا. کہا چلو ٹھیک ہے اللہ بن گئے تو پھر. کہا میں نے تو تجھے بھیجا نہیں, تو وہاں سے آ گیا. اس لیے یہ کہنا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد, اس سے مراد غلام احمد ہے, بے وقوفی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, آپ کے دو نام ہیں, ایک محمد اور ایک احمد, اس لیے یہ آیت جو ہے وہ اللہ کے نبی پر فٹ ہوتی ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتے ان کا انجام بہت برا ہوا. وہ اسی سلسلے میں بہت سے علماء کا نام لیتے ہیں. انجام تو یہی برا ہوا کہ ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مباہلہ ہوا مرزا غلام احمد. مباہلہ اس بات پر ہوا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ دوسرے کی زندگی میں مر جائے. ثناء اللہ صاحب ہجرت کر کے پاکستان آ کر فوت ہوئے اور مرزا غلام احمد کئی سال پہلے ٹوائلٹ میں جا کر مر گیا. اب یہ کہنا کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ ذلیل و خوار ہوئے, یہ بیوقوفی کی بات ہے. آج کے جنگ اخبار میں خبر چھپی ہے کہ سلمان روپڑی نے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہا ہے. کیا یہ جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ جب پہلے اسامہ ایک مجاہد تھا اب امریکہ کا اور امریکہ کا دشمن تھا, اب سلمان روپڑی کو شہریت مل گئی؟ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو غلط ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں. ہمارا اسامہ کے بارے میں جو پہلے نظریہ تھا اب بھی وہی نظریہ ہے, دہشت گرد امریکہ اور اس کے حوالی ہے, اسامہ دہشت گرد نہیں. اگر عورت کو خامند ایک طلاق دے دے اس کے بعد دوسری طلاقیں نہ دے اور نہ رجوع کرے تو عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب اس کی عدت گزر جائے وہ آزاد ہے, وہ اپنا نکاح کہیں اور کر سکتی ہے. تشہد میں اصحاب نبی وفات نبی کے بعد السلام علی النبی پڑھا کرتے تھے, تو کیا ایسا پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ ایسا پڑھنا صحیح نہیں. دوسرے صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تشہد ایسے سکھایا جیسے قرآن کی سورت سکھاتی. جیسے قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا اسی طرح تشہد کو بھی نہیں بدلا جا سکتا. کیا جمعے کے روز نبی خود درود سنتے ہیں؟ کیوں باقی دنوں میں نبی کی چھٹی ہوتی ہے کہ صرف جمعے کے دن ڈیوٹی لگی کہ خود سنو اور چھ دنوں میں آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ فرشتوں کی؟ نہ نبی جمعے کو سنتے ہیں اور نہ باقی چھ دنوں میں سنتے ہیں. کیا نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نبی کے صحابہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, اس لیے اس طریقے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. جب حضور زندہ تھے وہ دور دراز سے لوگوں کا سلام سنتے تھے کہ جب نبی پر لوگ درود پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بھی دور کے لوگوں کا یا قریب کے لوگوں کا درود نہیں سنتے تھے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مجھے اس سے سکون ملتا ہے. ہمیشہ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے, اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نمازی کو سانپ بچھو تکلیف دینے والی چیزیں نظر آ جائیں وہ نماز توڑ کر پہلے ان کو مارے پھر نماز پڑھے. اور اگر کسی نے آنکھیں ہی بند کر رکھی ہیں, بے شک سانپ نکلے یا کل کھجورا نکلے, اس کو ڈس لے یا تکلیف پہنچائے, اس لیے مستقل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ سچ ہے کہ یزید کی قبر یا مزار نہیں, نہ اس کو دفنایا گیا نہ اس کی نماز جنازہ ہوئی؟ ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ اس کی لاش کو کتے کھا گئے. اس بریلوی مولوی کی لاش کو کتے کھا گئے تو کھا گئے, اس کی لاش کو کتوں نے نہیں کھایا. وہ نبی کا نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری لینے والا شخص. کیا قبر کو سجدہ کرنے والا مشرک نہیں؟ کیونکہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ جو سجدہ
اللہ اکبر سے کیا جائے وہ شرک ہے، ویسے شرک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سجدہ اللہ اکبر کہہ کر کیا جائے وہ بھی شرک ہے، اور کوئی اللہ اکبر نہ کہے پھر سجدہ کرے وہ بھی شرک ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 170، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 26/3/1999، موضوع اپنا عقیدہ درست کر۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5336 7 9، راول پنڈی، فون نمبر 4105 89، راول پنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معمولی سی چیزوں میں بہت سا ثواب عمل کرنے والوں کے لیے لکھ دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ معمول بنا لیتا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جو ہی وہ مرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سبحان اللہ کہنے کا بہت مقام ہے، بہت درجہ ہے، فضیلت ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کیا یہ فضیلت ہر آدمی کو مل جائے گی؟ یہ ثواب ہر آدمی کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہوگی، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا تب اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ قربانی ہے، اب یہ قربانی ہماری نظر میں معمولی سا عمل ہے، 2-4 ہزار روپے خرچ کر دینے اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جانور کی کھال پر جو بال ہوتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھ دیتا. حتیٰ کہ اس کا درجہ اور مقام اتنا بلند فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے نکلے اپنے مال کو چھوڑے اور پھر وہ واپس نہ پلٹے اللہ کے راستے میں گردن کٹا دے وہ تو اس عمل سے بڑھ کر عمل کر رہا ہے, ورنہ اس عمل سے بڑھ کر ان ایام میں کوئی بھی عمل نہیں. حتی الجہاد فی سبیل اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جہاد بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا بڑا عمل اس قربانی کا ہے, خون بہانے کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ان دنوں میں خون بہانا یہ جہاد سے بڑھ کر عمل ہے. لیکن کیا اس کا ثواب ہر آدمی کو مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی قانون قرآن مجید میں ذکر کر دیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی آپس میں لڑائی ہو گئی, فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کریں, جس کی قربانی اللہ قبول کر لے وہ جیت گیا, وہ حق پر ہے, اس کا حق بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی قربانی قبول کرتا ہے. آپ کسی کو تحفہ بھیجیں اس کی شادی پر, سب سے پہلے وہ پوچھے گا تو ہے کون, میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ اگر دوست ہے اس کا معمولی سا تحفہ, اس کی وہ بڑی قدر و قیمت کرے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں معمولی سا مال معمولی سا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں جیسے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے تم اپنے جانور کو اپنے دمبے کو پالتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتا بڑھاتا ہے. اگر دوست ہے اللہ کا تو معمولی سی چیز بھی اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اونچی ہے. جیسے آپ کا دوست آپ کی معمولی سی قیمت کی خریدی ہوئی چیز کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے, چومتا ہے کہ میرے دوست نے توبہ بھیجا, اور اگر پتہ لگ جائے میرے باپ کا قاتل ہے, میرا دشمن ہے, ہماری عزت کا دشمن ہے, چاہے یہ کروڑوں روپے کی چیز خرید کر دے آپ دور پھینک دیتے. یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانی قبول کرتے ہیں, اپنے دشمنوں کی قربانی قبول نہیں کرتے. جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی, اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا جس کو قرآن نے ذکر کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. یہ قانون ہے اللہ کا. اللہ پاک ہے, ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے. ہم جانور خریدتے ہیں اس کا سینگ دیکھتے ہیں, ٹوٹا ہوا تو نہیں, اس کا کان چیرا ہوا تو نہیں ہے, وہ پاؤں سے لنگڑا تو نہیں ہے, وہ لاغر تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرتا ہے جس میں عیب نہ ہو, جو عیب دار ہے اس قربانی کو قبول نہیں کرتا. جانور خرید کر جب آپ اپنے گھر لاتے ہیں, آپ جانور کے قریب کھڑے ہو جائیں اور موازنہ کریں, اس کا سین ٹوٹا نہ ہوا ہو لیکن تیرا چہرہ چھلا ہوا ہو. قربانی کے جانور کا سین ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکن تیرے چہرے پر سنت رسول نہ ہو. اس کا کان چیرا ہوا نہ ہو. تو چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے, تیرے کپڑے تیرے ٹخنے سے نیچے لٹک رہے ہوں, تو سگریٹ پینے والا ہو, لیکن تیرے قربانی کا جو جانور ہے وہ لنگڑا نہ ہو. اس کو کوئی بیماری ایسی نہ ہو جس سے وہ لاغر نظر آتا ہو, مرا ہوا بیمار کمزور. اور تیرے اندر لاکھوں بیماریاں, معاشرتی بیماریوں نے تیرے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہوں. تو 5,000-10,000 کا جانور خرید کے لائے اور کہے کہ اللہ تعالی اس کا مجھ کو ثواب دے گا, جیسے اللہ سین ٹوٹی قربانی قبول نہیں کرتا, لنگڑی قربانی قبول نہیں کرتا, کان اس کا کٹا ہوا ہے وہ قبول نہیں کرتا, وہ لاغر اور بیمار ہے اللہ قبول نہیں کرتا, اسی طریقے سے اگر معاشرتی طور پر تو بیمار ہے, تیرے گھر میں بے پردگی ہے, ٹی وی تیرے گھر میں چلتا ہے, تیری بیٹی بے پرد نکلتی ہے, تیری اولاد بے نماز ہے, تو کتاب و سنت کا مخالف ہے, اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے, اللہ تیری قربانی کو بھی تیرے منہ پر دے مارتا. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ میں قربانی صرف متقی کی قبول کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا, پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے, پھر اس کو لٹا لیا, اس سارے واقعے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا اے ابراہیم کہیں تیرے دل میں میری محبت کے علاوہ اپنی اولاد کی محبت تو نہیں. اشد حب للہ, سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ سے محبت ہو. اے ابراہیم کہیں تیرے دل میں میری محبت کی بجائے اپنی اولاد کی محبت تو نہیں؟ اگر تیرے دل میں اپنی اولاد کی محبت نہیں, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کے گلے پر چھری چلا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن کے دل میں صرف اللہ کی شدید محبت ہو, اس کے علاوہ کسی کی محبت اس مومن کے دل میں اتنی نہ گھر کر جائے کہ یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ بیٹھے. آپ قربانی کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹول لیں, چھری پھیرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنا جائزہ لے لیں, کیا آپ اس معیار پر اترتے ہیں جس معیار پر آپ کا جانور اترا؟ جس معیار پر آپ کا جانور اترا ہے کیا آپ اسی معیار پر اترتے ہیں؟ اگر آپ واقعی اس معیار پر اترتے ہیں اللہ آپ کی قربانی کو قبول کرتا ہے, اور اگر آپ اس معیار پر نہیں اترتے آپ کی قربانی بیکار. یہ اتنے مسلمان جو خون بہاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کر لیتا؟ جن لوگوں کا عقیدہ خراب, جن لوگوں کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں, جنہوں نے نماز کے قریب تک نہیں آنا, جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے, اس کی قربانی کا اللہ کی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو نہ گوشت چاہیے اللہ کو نہ خون چاہیے, ولكن ينالہ التقوى منکم, اللہ کو تقوی چاہیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے. گناہ کرنے سے پہلے تمہارے قدم رکتے ہیں کہ نہیں، تم رب سے ڈرتے ہو کہ نہیں، اور گناہ کرنے کے بعد تم رب کی طرف لوٹ کر آتے ہو کہ نہیں، توبہ کرتے ہو کہ نہیں۔ اگر تمہارے دل میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔